ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا ٹیلی فون اور انٹرنیٹ پہ نکاح کرنا جائز ہے؟ جی، نکاح کرنا جائز ہے، نیابتاً بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو کہاں ہوا تھا؟ حبشہ میں، اور آپ کی طرف سے قبول، ایجاب و قبول جب ہوا تو قبول کس نے کہا تھا؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو نیابتاً بھی ہو سکتا ہے، اور ٹیلی فون تو آج کل تو ڈائریکٹ بات ہی ہوتی ہے، اور اسی طرح آج کل جو جتنی ساری سہولیات اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے پیدا کر دی ہیں، تو ان کو استعمال کرنے سے اگر اس طرح نکاح ہوتا ہے اور وہی شروط، وہ ساری چیزیں ہم نے جو پیش کی تھی پچھلے درس میں، ان کا خیال رکھا جاتا ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا نکاح کے بعد اکثر لوگ لڑکی کی رخصتی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ سال کے بعد یا 6 ماہ کی رخصتی ہوگی، کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا تھا، رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی تھی، تو 3 سال تک جو ہے وہ رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ مسجد میں نکاح کے لڑکی لڑکے دونوں کو ساتھ لے کر جانا چاہیے، رخصتی مسجد سے ہونی چاہیے، گھر سے؟ اس کے بارے میں میں وضاحت کر چکا ہوں، پچھلے درس میں بھی کچھ بات بیان کی تھی کہ وہاں اس کا جانا ضروری نہیں ہے۔ بچے نے تو اس لیے جانا ہے، لڑکے نے تو اس لیے جانا ہے کہ ایجاب و قبول کرنا ہے، اور ایجاب و قبول اس کی موجودگی میں ہوگا۔ وہ گھر میں اگر ہوگا، مسجد میں پھر کون جائے گا؟ یا تو یہ کسی کو نائب بنا کے بھیجے گا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لیبیا کے اندر اس وقت قانون کیا ہے، وہ لوگ شادی سے ایک دن پہلے سارے لوگ گاڑیوں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ایک ان کا طریقہ ہے کہ پورے محلے کا چکر لگاتے ہیں، اور پھر دولہا میاں اپنے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، اگلے دن ان کا باپ جاتا ہے، وہ ان کی بیوی کو لے کے آتا ہے، ایک رواج ہے۔ جبکہ ایجاب و قبول کے لیے دولہا کو خود جانا چاہیے، بچے کو خود جانا چاہیے۔ ہوا ہے ایک پہلو پہ روشنی ڈالی، باقی میں نے ایک ہی بیان کی کہ چار ہی بیان کی؟ نکلی بال لگانا، تھریڈنگ کرنا اور کروانا، پلکنگ کرنا اور کروانا، اور اپنے جسم پہ رنگ اور کسی سیاہی کو گوندنا، اور اپنے دانتوں میں فاصلہ کرنا۔ یہاں ایک چھوٹی سی وضاحت میں دینا چاہوں گا، یہ جو بات ہے تھریڈنگ کی اور پلکنگ کی، سوالات بھی اس طرح کے موجود ہیں۔ اگر عورت کے جس طرح مرد کے داڑھی کے بال ہیں، اس طرح اس کے چند بال آ جائیں، تو اس کو اکھاڑ بھی سکتی ہے اور صاف بھی کر سکتی ہے۔ عمیقی عن کل اذا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، جو تکلیف دینے والی چیز ہے اس کو اپنے پاس سے دور کرو، جس سے مردوں کی مشابہت ہو، جیسے اپر لپس پہ بال آ جاتے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے مردوں کے ہوتے ہیں مونچھوں کے، تو ایسے بالوں کو زائل کیا جا سکتا ہے، اس بات کی گنجائش ہے۔ یہاں دو مہم سوال ہیں، وہ یہ ہے، ہماری سوسائٹی میں لڑکے والوں کو کیا نصیحت کریں گے؟ جو لڑکی والوں کے گھر دیندار بھی ہوتے ہیں، لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، تو لڑکی کے بارے میں ریمارکس پاس کرتے ہیں کہ لڑکی کی عمر میں، لڑکی عمر میں زیادہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کا یہ سوال کہ لڑکی عمر میں زیادہ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بصیرت اس درجے کی نہیں ہے، ان کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ یہ پہلے چیزیں طے کر کے ہی گھر سے نکلتے ہیں، کسی کو ہرٹ نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی کی ذات پہ اس طرح کے ریمارکس پاس کرنے چاہیے۔ آپ یہ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، ان کی کتنی عمر تھی؟ 40 سال۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ ویسے بھی سمجھداری کی جو عمر ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے، کہ کم از کم ایک عورت گھر کو تو سنبھالنے والی ہو، اس کے پاس یہ تو سلیقہ ہو، وہ سلیقہ شعار ہو، لیکن یہ صرف ایک ریمارکس دے دینا کہ وہ عمر میں زیادہ ہے، نہیں، کچھ اور ایسے جو پہلو ہوں گے جن کی وجہ سے اس کو آڑ بنایا ہوگا. اور کچھ لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اس کا قد بہت چھوٹا ہے, ایسے الفاظ بھی نہیں بولنے چاہیے. آپ کہیں گے بہت چھوٹا لفظ ہے تو اتنی سختی کیوں آپ کر رہے ہیں؟ اصل میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بہت چھوٹا تھا, تو ہاتھ کا اشارہ کیا تعنی قصیرہ کہ بہت وہ ٹھگنی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, انکی قلتی کلمہ لو مزجت بماء البحر لمزجت, اتنا کڑوا کلمہ ہے اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کڑوا ہو جائے. کس نے بنایا ہے لمبا قد, کس نے بنایا ہے چھوٹا قد؟ اس رب نے. تو یہ تو اللہ پہ اعتراض ہوا نا, انسان خود تو نہیں اپنی یہ ساری چیزیں بناتا. اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس وقت ہی کسی کے پاس جب جائیں جب آپ اطمینان کر رہے ہیں, اور جب آپ نے اس طرح کے ریمارکس دینے ہیں تو اس کی کوئی دینی وجہ ہو. اس طرح کی وجوہات پہ کسی کو ہرٹ نہیں کرتے. اور اسی طرح بچی والوں کو بھی خیال کرنا چاہیے اور ایسے الفاظ سے گریز کرنا چاہیے جس سے بچے والوں کو بھی پریشانی ہو. یزید کے بارے میں اہل سنت والجماع کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ میں تو نہیں طے کروں گا, میں تو بیان ہی کروں گا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. کیا ان کا شمار صحابہ میں ہوتا ہے؟ یزید, اس کے بارے میں تین باتیں ہمیشہ یاد رکھیے. کبھی بھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ یزید سے ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں اور یزید صحابی نہیں ہے. دوسری بات, ہم کبھی بھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ یزید سے نہیں کر سکتے, کیونکہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں. کتنا بڑا شرف ہے, لیکن یزید نواسے نہیں ہیں. تیسری بات, ہم کبھی بھی ان دونوں کا مقابلہ کروا ہی نہیں سکتے, کیونکہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے, ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, یہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اور یزید کے بارے میں تو یہ بات نہیں ہے, اس لیے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات, کبھی بھی یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ عام لوگ استعمال کر جاتے ہیں, لعنت کے الفاظ اور کافر کے الفاظ اور یزیدیت کے الفاظ, یہ الفاظ بھی نہیں ادا کرنے چاہیے. وہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے, اور آپ نے فرمایا تھا قسطنطینہ کی جو جنگ ہوگی وہ سارے کے سارے مغفور اللہم ہیں, ان کو اللہ نے بخشا ہوا ہے, اور اس فوج کے کمانڈر یزید تھے. تیسری بات, حقائق اور علمی گراؤنڈز کو دیکھا جائے تو یہ جو جنگ ہوئی یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی. اگر کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی کوئی صحابی مدینے میں وہاں نہ رہتے, ان کے ساتھ جاتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عبداللہ بن عباس جیسے صحابی, کبار صحابہ مدینے میں موجود ہوں اور کفر اسلام کی جنگ اور صحابہ پیچھے رہ جائیں, یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ جنگ کفر اسلام کی نہیں تھی, یہ تو سازشی لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا, ورغلا کے لے گئے, اور یہ کفر و اسلام کی جنگ نہیں تھی. اور یہ نتھی کر دینا کہ یہ سارا کام کروایا ہی یزید نے ہے, ایک مسلمان ایسی بات اس وقت کرتا ہے جب دلائل ہوں. من قال فی مسلم ما لیس منہ, جب کوئی کسی کے بارے میں ایسی بات کہہ دے جو اس میں نہ ہو, ہوگی تو دلائل دینے پڑیں گے نا. اسکنہ اللہ ردغۃ الخبل, تو قیامت کو پھر جہنم کی پیپ میں رہنا پڑے گا. حتی یخرج مما قال، جب تک ثابت نہیں کر دے گا، ولیس بخارج، وہاں ہی رہے گا. اس لیے کہنا کیا چاہیے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ عظمت ہے جو یزید کی عظمت ہو ہی نہیں سکتی، مقابلہ ممکن ہی نہیں ہے. ایک صحابی کی عظمت کو ہے اور دوسرا صحابی نہیں ہے. ایک کو اللہ کے رسول نے جنت کا شہزادہ قرار دے دیا ہے اور دوسرے کو تو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے. پھر وہ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، اس لیے ان کا مقام تو بہت بلند ہے. دوسری بات، اس بات کو ایک مسلمان انتہائی حقائق کی روشنی میں بات کرتا ہے. جس طرح ہر کسی بھی ظلم و ستم پہ کہہ دیتے نا یزیدیت، یہ الفاظ استعمال کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. جب تک یہ ثابت نہیں کوئی کر دیتا، اور ثابت نہیں ہے کہ یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو فلاں نے شہید کیا، وہ خارجیوں نے، سازشیوں نے شہید کیا. جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تھا کہ میں جاتا ہوں یزید کے پاس اور ان کی بیعت کر لیتا ہوں، تو پھر ان کا تو خواب شرمندہ نہیں ہو سکتا تھا، جس وجہ سے انہیں بلایا. اور جب ان کے بھائی ان کو شہید کر دیا گیا، جب انہوں نے لوگوں کو آوازیں دیں، کوئی نہیں آیا کہ تم نے تو مجھے خط لکھے، اب تم کہاں چلے گئے ہو. نتیجہ تھا وہ زیاد نامی تھا دشمن، وہ جس نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف یہ ساری فضا بنائی تھی، وہ یزید کا نام تو نہیں ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ محدثین کی اگر لسٹ بنائی جائے تو یزید نام کے بہت زیادہ محدثین ہیں، یزید نام کے بہت زیادہ محدثین ہیں. اور آپ کو یہ علم ہونا چاہیے، محدثین نام رکھتے وقت بڑی احتیاط کرتے تھے. اگر ظلم و جبر جو ہے، اگر اس طرح کا ثابت ہوتا تو کوئی محدث اپنا نام رکھتے وقت یا ان کے والدین نام رکھتے وقت سوچتے. اس لیے ایک مسلمان کو وہ رائے اختیار کرنی چاہیے جو سلف کی رائے ہے. وہ کیا ہے؟ دلائل کی روشنی میں کہ کبھی بھی یزید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، اور ہمارے لیے شرعاً جائز ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو جہنمی نعوذ باللہ کہہ دیں، یا ان کو کافر کہہ دیں، یا لانتی کہہ دیں، جس طرح کے بہت سارے لوگ یہ الفاظ استعمال کر دیتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ حقائق سے واقف نہیں ہوتے ہیں.